السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا کس قدر فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہماری نجات کے لیے کس قدر آسان آسان طریقے بتائے ہیں، جینے کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی محفوظ کروا کے اللہ پاک نے بتا دیا کہ تم میرے محبوب کی نقل والی زندگی گزارو گے، ان کی تابعداری کرو گے، اتباع کرو گے، انہی کے طور طریقوں کو اپناؤ گے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ گے، تو کامیاب اور کامران بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعتاً اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو. تابعداری کہا جاتا ہے قدم بقدم چلنا، نقالی کرنا، ہو بہو وہی عمل اختیار کرنے کی کوشش کرنا جو محبوب کا عمل ہے. اس اتباع کا نتیجہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہاتھ کے ہاتھ بیان فرمایا کہ اگر تم میری تابعداری کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالی بھی تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے، حد سے زیادہ رحم و کرم فرمانے والے ہیں. دین اسلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جو یہ ہماری زندگی ہے یہ عارضی قیام گاہ ہے. گزشتہ مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت ہم اور آپ امتحانی حال میں ہیں. اس وقت ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آخرت کے میدان میں ظاہر ہونے والا ہے. طالب علم امتحانی حال کے اندر جو پرچہ حل کرتا ہے، آنے والے وقت کے اندر اسی کی محنت وہ سامنے ظاہر ہوتی ہے. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، میدان جنگ میں جب گرد و غبار چھٹے گا، دھول مٹی ہٹے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ تم شہ سوار ہو یا خر سوار ہو، کہ آپ کی سواری گھوڑا تھی شہ سوار تھے، یا گھدا تھی کہ آپ خر سوار تھے. یہ اس امتحانی مرحلے سے گزرنے کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے. دنیا بھی دار الامتحان ہے. آج یہاں ہر قسم کا انسان دکھائی دیتا ہے، مطیع اور فرما بردار بھی ہیں، سرکش اور باغی نافرمان بھی ہیں. شب و روز سنبھل سنبھل کر قدم چلانے والے بھی ہیں، رات دن بے احتیاطی اور غفلت گزارنے والے بھی ہیں، صبح و شام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بھی ہیں، رات دن گناہوں کے ذریعے اپنی زندگی کے شب و روز کو سیاہ کرنے والے بھی ہیں۔ بظاہر یہاں تو آج کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں ہے، اگرچہ نیکی اور بدی اپنے اندر مفید اور مضر اثرات رکھتی ہیں، نیکی کے اپنے اچھے اثرات ہیں، بدی کی اپنی خطرناک قسم کی برائی کے اثرات ہیں، وہ محسوس کرنے والے ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس دار الامتحان میں رہ کر سنبھل کر چلنے والا، اپنے آخرت کے پرچے کو صحیح حل کرنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے والا، اپنے سر سے پاؤں تک پورے وجود کو لگام دینے والا اور اس عظیم الشان نعمت کی قدر کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ دین اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ تمہاری طرف سے دوسروں کا دل خوش ہو، تمہاری طرف سے دوسروں کی تعریف ہو، تمہاری طرف سے سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ اگر تم کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو دل رنجیدہ اور افسردہ بھی نہ کرو، کسی کا دل بھی نہ دکھاؤ، کسی کی دل آزاری بھی نہ کرو۔ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی کی برائی اور مذمت اور غیبت بھی نہ کرو، کسی کے عیب بھی نہ اچھالو۔ اگر تم کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی حوصلہ شکنی بھی مت کرو۔ اصل حکم ہے کہ سامنے والے کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اس کو خوش کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، لیکن اگر اتنا وسیع ظرف نہ ملا ہو، کم ظرفی ہو، تنگ نظری ہو، دل کے اندر محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے نہ ہوں، تو کم از کم پھر اپنے اوپر قابو تو پاؤ کہ تمہاری طرف سے کسی کا دل نہ دکھے، تمہاری طرف سے کسی کی برائی اور مذمت نہ ہو، تمہاری طرف سے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ یہ دل آزاری، دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے دل کو دکھانا اس قدر بھیانک عمل ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے فرمایا کہ غیبت جیسا عمل یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کے اندر دوسرے کی برائی ہی تو ہوتی ہے، دوسرے کی عادات، انداز، طور طریقے، اس کی باتوں پر تبصرے، اس کے انداز زندگی کا مذاق، اور کوئی بھی ایسی بات ہوگی کہ جس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی خامی، کوئی برائی ایسی ہوگی کہ ہم اس چیز کو اس کے منہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ غیبت کا عمل جو حرام ہے، الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے بھی بڑھ کر بھیانک گناہ اور جرم ہے۔ ازواج مطہرات کس قدر مبارک سعادت مند ہستیاں ہیں، کس قدر ان کے اونچے نصیب ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن کریم میں ان کے لیے اللہ پاک نے ممتاز شان بیان فرمائی ہے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات، تمہاری حیثیت، تمہارا رتبہ اور مقام، تمہارا جو مرتبہ ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری شان بہت نرالی ہے، مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اپنی قدر و منزلت کی تمہیں لاج رکھنی ہوگی۔ ان ازواج مطہرات میں سے ظاہر ہے سوکن تو سوکن ہوتی ہیں، ایک لاڈلی اور چہیتی زوجہ محترمہ جن کے سامنے دوسری اہلیہ محترمہ کا ذکر آیا جن کا قد چھوٹا تھا، تو صرف انہوں نے الفاظ میں ذکر کیے بغیر اس قد کے چھوٹے پن کو ہاتھ کے اشارے سے ذکر کیا کہ اچھا وہ فلانی، اور ہاتھ کے اشارے سے ان کے ٹھنگنے پن کو ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے غضب کر دیا، تم نے اس اشارے کے ذریعے اس قدر زہریلا عمل انجام دیا ہے کہ اگر تمہارے اس عمل کے زہر کے ایک قطرے کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو تمام کے تمام دنیا کے سمندر کڑوے زہر بن جائیں۔ زبان سے غیبت ہو، برائی ہو، طنز اور طانے اور دل آزاری ہو، وہ تو اور بڑا جرم، صرف اشارے میں ایک قد کے ٹھنگنے ہونے کو بیان کیا تو فرمایا کہ اس قدر زہریلا کام تم نے کیا, زہریلا عمل, کہ اس کا ایک قطرہ تمام سمندر کو کڑوا زہر بنانے کے لیے کافی ہے. اس قسم کے عمل کو حرام قرار دیے جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے, دل دکھتا ہے, دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, دل ٹوٹ کے چکنا چور ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس قسم کے عمل کرنے والوں کے لیے بڑا بھیانک عذاب ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کی موج مستیوں میں آ کر مال و دولت, حسن و جمال, اپنی صحت اور قوت, کر و فر کے گھمنڈ میں آ کے متکبرانہ انداز میں جو منہ میں آیا بول دیا, جس پر چاہا طنز کر دیا, جس کو چاہا تانا دیا, جس پر چاہا بڑائی کا بول بول دیا. فرمایا کہ یہ شخص کہ جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتا ہو, حکم تو تھا کہ دل خوش کرو, خوشی کے بجائے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہو, دل رنجیدہ کرتا ہو, دلوں کی خوشی کو چھینتا ہو, دل توڑ کے چکنا چور کر کے اس کے دل کو قرار آتا ہو. فرمایا کہ وہ شخص کہ جو دل آزاری کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے, دوسروں کو ٹھیس پہنچاتا ہے, جو یہاں اللہ کے بندوں کے دل توڑتا ہے, آخرت میں اللہ پاک نے اس قسم کے دل توڑنے والے کے لیے عذاب بھی بڑا خطرناک رکھا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ویل جہنم کی خطرناک وادیوں میں سے ایک الگ تھلگ وادی ہے جس کا عذاب دیگر جہنم کی عذاب والی وادیوں سے الگ ہوگا, زیادہ خطرناک ہوگا, تباہ کن ہوگا. فرمایا کہ ویلن, جہنم کی جو وادی ہے, ویل جہنم کی وادی کا جو ہلاکت خیز عذاب ہے جس کو ویل کا نام دیا گیا, یہ ویل کس کے لیے ہے؟ لِکُلِّ هُمَزَةٍ, ہر اس شخص کے لیے جو عیب جو ہو, دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہو, ہمزہ جو دوسروں کو عیب کو اچھالتا ہو, لمزہ اور ہمزہ. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, ہمزہ کہا جاتا ہے عیبوں کو تلاش کرنے والا, لمزہ عیبوں کو اچھالنے والا, لوگوں کو بدنام کرنے والا. یہ دونوں قسم کے افراد دو الگ الگ بیماریاں ہیں, جسمانی بیماری اور روحانی بیماری. جسمانی بیماری تو پھر بھی دوا سے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے, روحانی بیماری بڑی خطرناک ہے. جب تک کہ دل کے روگ کو کسی طبیب روحانی سے اس کا علاج نہ کیا جائے تو دل کا روگ مرتے دم تک بسا اوقات ختم نہیں ہوتا. روحانی امراض موت کے وقت تک انسان کے لگے رہتے ہیں. روحانی بیماریوں کے اندر دل کی بیماریاں سب سے خطرناک ہیں. ان دل کی بیماریوں میں بڑی خطرناک تباہ کن بیماری وہ دل آزاری کی ہے. وہ پھر کسی بھی شکل میں ہو, غیبت ہو, چغلی ہو, شکایت ہو, طنز ہو, تانا ہو, دھوکا ہو, کسی بھی عملی شکل کے اندر وہ دوسرے کے دل کو جب ٹھیس پہنچاتا ہے. مکھیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک کیچڑ پر بیٹھنے والی, دوسری شہد کو چوسنے والی. شہد کی مکھی کے اوپر قرآن کریم میں اللہ پاک نے پوری سورہ نحل اتار دی. اس کے شہد کے اس پورے مرحلے کو اللہ پاک نے آیات میں تفصیل سے بیان فرما دیا, یہاں تک کہ اگر کوئی شہد کی مکھی جب وہ اپنی ذمہ داری نبھا کر چھتے پر پہنچتی ہے, ان کے دربان ہیں, پہرے دار ہیں, سر سے پاؤں تک ان کو معائنہ ہوتا ہے طبی, اگر وہ کسی گندگی پر بیٹھ کر آئی ہوں تو ہاتھ کے ہاتھ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. شہد کے چھتے کے نیچے کئی ایک مکھیاں سر کٹی ہوئی پڑی دکھائی دیتی ہیں. پورا ایک مربوط نظام بنایا ہے شہد کی مکھیوں کا اللہ پاک نے, قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے. ہیں دونوں مکھیاں, ایک مکھی کا کام ہے صاف شفاف خوشبودار پھولوں پر بیٹھ کر قیمتی رس کو جمع کر کے شہد تیار کرنا, اور ایک مکھی وہ ہے جو گن بلا کیچڑ بدبودار جگہ تلاش کر کے وہاں جا کے اپنی غذا کو چوستی ہے. ان دونوں مکھیوں کے اندر ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قیمتی مکھی کون سی ہے, جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا, جس کی محنت کو اللہ پاک نے شفا ان للناس قرار دیا, کہ شہد میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے شفا بنا دی. اب یہ ہمارا اپنا عمل ہے کہ اب ہم کہنے میں تو انسان ہیں، آیا ہمارے اندر ہر دوسرے انسان کی خوبی تلاش کرنے والی صلاحیت موجود ہے شہد کی مکھی کی طرح، یا ہم دوسروں کے ہمیشہ عیب ہی عیب تلاش کرنے والے ہیں، گند اور کیچڑ پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح؟ یہ اپنی حیثیت ہمیں خود پہچاننی ہوگی کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا مزاج کیا ہے، آیا ہم دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے والے ہیں یا ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھ کے خامیوں سے نظر کو بند کرنے والے ہیں؟ من ستر مسلما سترہ اللہ عثراتہ یوم القیامہ، جو اللہ کے بندوں پر دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے. جو یہاں دنیا میں اللہ کے بندوں کے راز فاش کرتا ہے، عیب اچھالتا ہے، بدنام کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس کو بھی رسوا اور ذلیل نہ کر دیں. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ہلاکت ہے، تباہی ہے عیب تلاش کرنے والے کے لیے بھی اور عیب کو اچھالنے والے کے لیے بھی. الذی جمع مالا، جس کا کام ہی یہ ہے کہ مال جمع کرتا ہے، مال و دولت نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. وعددہ، گنتا رہتا ہے، دو ہو گئے، چار ہو گئے، لاکھ ہو گئے، دو لاکھ ہو گئے، کروڑ، ارب، گننے میں لگا ہوا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ ہے کہ جب بیماری آئے گی مالدار ہوں، لکھ پتی کروڑ پتی ہوں، ملک میں نہیں بیرون ملک جا کر اپنی صحت کو حاصل کر لوں گا. یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا ہے کہ میرا مال مجھے بچائے گا، ہمیشہ میں تو زندہ رہوں گا. کلا، یہ اس کی بھول ہے. لینبذن فی الحطمہ، ان قریب اس کو ایک ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو اس کو توڑ کے چکنا چور کر دے گی. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جس طرح چکی گندم کو پیس کر آٹے کے ذرات بنا دیتی ہے، اللہ پاک بھی فرمانے کہ وہ عیب جو اور عیب گو، عیب تلاش کرنے والا، عیب کو اچھالنے والا، مال و دولت جمع کر کے گن گن کے رکھنے والا، جو گمان کرتا تھا یہ مال مجھے بچائے گا، اس کو ہم ایسی جگہ پھینکنے والے ہیں جو اس کو توڑ کے چکنا چور کر دے گی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ چورا چورا کرنے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالی کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، دہکائی ہوئی آگ. اللہ تعالی کی ذات نے اس آگ کو دہکایا ہے، سلگایا ہے، بھڑکایا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جب اس کو جھلسانے پر آئے گی تو فرمایا کہ زندگی میں دنیا کے اندر یہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا تھا، عیب تلاش کر کے، عیب کو اچھال کے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا تھا. آج اس کے بدلے میں جو عذاب آئے گا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کے شعلے اٹھیں گے اور اس کے دل کی گہرائی میں جا کے پیوست ہو جائیں گے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ پوری ان کو گھیرے ہوئے ہوگی، ایسے گھیر کے رکھے گی جس طرح ستون، اس ستون کا پورا آگ کا ستون ہوگا اور اس کے بیچ میں ان کو محصور کر دیا جائے گا. الامان والحفیظ، دنیا کے اندر انسان اس جرم کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے، جب دل چاہا دل توڑ دیا، جب دل چاہا ذلیل کر دیا، حقیر کر دیا، لیکن عیب تلاش کرنے والا، عیب کو بیان کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی لگانے والا، دلوں میں نفرت اور دوریاں پیدا کرنے والا، یہاں تو شاید بچ جائے گا، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ میرے بندوں کی عزت اچھالنا کوئی آسان کام نہیں. سنن ابی داود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طواف کر رہا تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، کہ جب آپ نے پھر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ، تیری عظمت، عظمت اور تیرے تقدس کو سلام، تیرا عز و شرف اس کے کیا کہنے، لیکن ایک اور ذات ایسی ہے جس کی عظمت اور تقدس تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. وحرمت المؤمن ارجح من حرمت بیت اللہ، وحرمت المؤمن ارجح من الکعبہ، فرمایا کہ مومن کی عزت اور شرف وہ کعبۃ اللہ کی عزت اور شرف سے بھی بڑھ کر ہے. مومن مسلمان حج پر عمرے پر جاتا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹ لپٹ کر روتا ہے اور اپنے لیے مغفرت کے سامان مانگتا ہے، اور وہی مومن مسلمان جب اس کا کسی دوسرے مومن مسلمان سے سابقہ پڑتا ہے تو اس مومن مسلمان کا گربان پکڑ کے کھینچتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ یہ سامنے والا مومن اس کا عزت و شرف کعبۃ اللہ سے بڑھ کر، اس کے لباس پوشاک کی عظمت و تقدس کعبۃ اللہ کے خلاف سے بڑھ کر. ہمارے ایک دوست نے ایک دو سال پہلے رمضان کے مہینے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ کا گربان پکڑے کھڑا تھا، کسی موقع پر کسی بات پہ پھڈا ہوا. وہ ہمارے دوست وہاں سے گزرے، کہ ہمیں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نوجوان نے سفید داڑھی والے بزرگ کا گربان پکڑ کے کھینچ رہا ہے بھرے بازار کے اندر. اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اس طرح کعبۃ اللہ کو ڈھانا کس قدر بھیانک عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت، اس کا تقدس، اس کا عز و شرف وہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. یہاں مومن ذرا سی بات پر سامنے والے کے اوپر ایسا آگ بن کر، شعلے بن کر برستا ہے کہ جس قدر اس کا بس چلتا ہے اس بس سے بھی بڑھ کر وہ سامنے والے کو زیر کرتا ہے، پھر بھی اس کی بھڑاس ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی مومن کی توہین ہے، اور اس توہین کے بھیانک انجام نتائج دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں، آخرت میں بھی اس کے بڑے خطرناک معاملات سامنے ہوں گے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، حسنات الابراری سیئات المقربین، بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوا کرتی ہے. فرمایا کہ ایک گناہ ہوا تھا، نیکوکار ہیں، اللہ والے ہیں، پائے کے بزرگ ہیں. فرمایا کہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہوا، 5 مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہا. اور وہ گناہ بھی کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ ایک شخص، ایک نوجوان کہیں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اور زار و زار رو رہا تھا. میرے دل میں یہ بدگمانی آئی کہ یہ دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے. بس یہ بدگمانی نے کام خراب کیا. 5 مہینے تک کوشش بسیار کے باوجود تہجد کی توفیق نہ مل سکی. وہ تو نیک بندے تھے، ایک بڑی عبادت سے محروم کر دیے گئے. ہم جیسے کمزور بندے جن کو توفیق پہلے سے ہی سلب ہو، ان کے اوپر تو پھر اللہ کی مار پڑتی ہے. طرح طرح سے انسان پھر آزمائشوں میں آتا ہے. کسی کی اگر وہاں تو خالی بدگمانی ہوئی تھی، اگر بد زبانی ہو، بد کلامی ہو، بد تمیزی ہو، بد اخلاقی ہو، کہ سامنے والا ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے، ہمدردیاں، خلوص، دلا سے تسلیاں، دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے. وہ جو پھر ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے، دل جب دکھتا ہے، چکنا چور ہو کر جب وہ فریادی بن کر بے بسی کے عالم میں اللہ تعالی کی طرف جب وہ فریادی بن کر نظر اٹھاتا ہے، یہ اس دل توڑنے والے کی بربادی کے لیے بڑی خطرناک گھڑی ہوا کرتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ ہمارے اکابرین کے مرشد اور مصلح اور مربی اور پیر اور شیخ گزرے ہیں، ان کے استاد محترم تھے حضرت مولانا قلندر صاحب، ایسے اللہ والے پائے کے بزرگ کہ جن کو نسبت قلندری کی وجہ سے نسبت حضوری حاصل تھی. نسبت حضوری کا مطلب یہ کہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت نصیب ہوتی تھی. ایسے منجے ہوئے، صاف ستھرے اللہ والے درویش خدا مست کہ ہر رات زیارت سے مشرف ہوتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ عمرے پر تشریف لے گئے حضرت مولانا قلندر صاحب رحمہ اللہ، اور بڑے اونچے درجے کے عالم فاضل اور وقت کے ولی کامل کہ روزانہ رات کو زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے، قبلہ روحوں کے محمد کو روزانہ دیکھوں. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی. روزانہ زیارت سے مشرف ہونے والی ہستی عمرے کے سفر پر گئے، اپنے ساتھ ایک خادم بھی لے گئے. خادم خادم ہوتا ہے، نوکر نوکر ہوتا ہے، ملازم ملازم ہوتا ہے، بات بات میں ڈانٹ کھاتا ہے، جھڑکیاں کھاتا ہے. تو مکہ مکرمہ سے عمرہ کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں اس خادم نے کوئی غلطی کی. اس غلطی کی سرزنش میں جذباتی ہو کر اس پر ہاتھ اٹھا کے اس کو تھپڑ مار دیا. اور قسمت سے وہ خادم، وہ غلام سید زادہ تھا. رات ہوئی، اپنے معمول کے مطابق رات آرام کیا، وہم و گمان میں نہیں تھا کہ محرومی ہو جائے گی. رات گزر گئی، زیارت مشرف نہ ہوئے. سفر جاری رہا، اگلی رات، تیسری رات، چوتھی رات زیارت بند ہو گئی. مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں کے جو بزرگ تھے، اولیاء کاملین تھے، ان سے تذکرہ کیا کہ مجھے تو زیارت ہوتی تھی روزانہ، لیکن راستے میں بس غصہ آیا, اپنے خادم کو مارا, اس کے بعد سے نہ معلوم کیا ہوا کہ بس وہ زیارت کا سلسلہ بند ہو گیا. وہاں کے جو بزرگ تھے درویش, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا عمل آپ سے سرزد ہوا, ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. البتہ اللہ کی ایک نیک بندی ہے, ہفتے میں ایک دن وہ آتی ہے روزے اثر پر, اور اس کا انداز عجیب و غریب ہوتا ہے, ٹک ٹکی باندھ کر وہ روزے اثر کی طرف اس انداز سے دیکھتی ہے جیسے اس کے اوپر کچھ معاملات منکشف ہوں, حالات کھلے ہوئے ہوں, کوئی وہ سرگوشیاں سی کرتی ہے, بات چیت کرتی ہوئی لگتی ہے, خاموشی کے ساتھ آتی ہے. ہفتے میں ایک دن یہاں آتی ہے تو آپ کی اگر اس سے ملاقات ہو اس سے ذکر کرنا, یہ ہر روز اس کے منتظر رہے. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ خاتون بڑی سی چادر کے اندر لپٹی ہوئی آئی اور روزہ اثر پر اسی طرح عاجزی کے ساتھ حاضر ہو کر کچھ عجیب سی کیفیت کے اندر گم ہو گئی. انہوں نے محسوس کیا کہ یہی وہ خاتون ہوگی, ملاقات کی اور بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا. کافی زیادہ وہ جلالی انداز میں, ناراضگی کے انداز میں ان کو گھور کے دیکھا, اور اس کے بعد پھر اس نے دوسری نظر روزہ اثر کی طرف ڈالی اور کہا کہ دیکھو. اس طرف جب انہوں نے نظر کی تو جیتے جی جاگتے جاگتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے روزہ اثر کے اندر. اور اس کے بعد ان کو تنبیہ کی, سمجھایا کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی کوئی حرکت نہ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ رات کو خواب میں زیارت شروع ہو گئی. اسی میں پھر انہوں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ, مجھے تو آپ کی زیارت ہوتی تھی لیکن یہ زیارت کا بیچ میں کئی دن وقفہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرزنش ہوئی. فرمایا کہ تم نے فلاں موقع پر ہمارے اولاد کے تعلق رکھنے والے خادم کو ہلکا جان کر اس کے تھپڑ مار دیا, تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس کے اوپر کیا گزری. کہنے میں ایک تھپڑ ہوتا ہے لیکن سامنے والے کی بھی عزت نفس ہے, اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے, اور بسا اوقات ہاتھ کی پٹائی سے زیادہ زبان کے وار زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ دل میں ایسے پیوست ہو جاتے ہیں کہ مرتے دم تک نہیں نکل پاتے. نقل کرتے ہوئے بھی شرم اور جھجک آتی ہے. میرے سامنے جب والد صاحب کا وصال ہوا, نیا نیا یہاں ذمہ داری شروع کی تھی, ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے. فرمایا کہ میرے دو بیٹے, دونوں بیٹوں نے مجھ سے جھگڑا کیا اور بدتمیزی کی, اور دونوں بچوں نے جو میرے ساتھ بدتمیزی کی, ایسی باتیں کہی ہیں جو میرے دل دماغ میں ایسی پیوست ہو گئی, نکالے نہیں نکلتی, میں نہ سو پا رہا ہوں نہ جاگ پا رہا ہوں. بڑے بیٹے نے کہا تھا کہ بڈھے جب تو مر جائے گا تیری قبر پہ آ کے پیشاب بھی نہیں کروں گا, الامان والحفیظ. اور چھوٹے بیٹے نے فون کر کے کہا تھا کہ بڑے میاں یہ دکان میری ہے, خالی کر دو ورنہ میں شوٹ کر دوں گا. کہا کہ میرے سگے بیٹوں نے مجھے یہ ایسی باتیں کہی, میرے دل دماغ میں ایسی پیوست ہو گئی کہ کسی بھی لمحے نکل نہیں رہی. تو کبھی کبھی زبان کے تیر ایسی گہرائی کے ساتھ دل اور دماغ میں پیوست ہوتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ نکل نہیں پاتے. یہ تیر چلانے آسان ہیں لیکن اس کے انجام بڑے بھیانک اور خطرناک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محتاج زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسا سراپا پیار بھرا مجسمہ عطا فرمائے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. فرمایا کہ حقیقت میں سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے دوسرے تمام مومن مسلمان محفوظ ہوں. خیال رکھنے والا, ادب احترام کرنے والا, عزتوں کو ملحوظ رکھنے والا, رشتوں کو نبھانے والا بلند و بالا ہے. ایک پانی کا پلانے کا عمل, اور وہ بھی ایک حقیر مخلوق کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گیا, اور ایک پانی کا گلاس پلانے کا عمل. حدیث میں آتا ہے کہ پل صراط پر لوگ دھڑا دھڑ پار ہو رہے ہوں گے, اس طرف کچھ لوگ ہوں گے جو جکڑے ہوئے ہوں گے. اتنے میں ایک شخص پکارے گا, ارے فلانے ادھر آؤ, تمہیں یاد ہے دنیا میں تمہاری زندگی کے اندر فلانے موقع پر میں تمہیں پانی کا گلاس پلایا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یاد ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا, یا رب دنیا میں آپ کے اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا, یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں. وہ اللہ کی دربار میں اس کی سفارش قبول ہوگی. وہ پھنسا ہوا جکڑا ہوا شخص ایک گلاس پانی پلانے پر وہ بھی ہنستا کھیلتا پل سرا سے گزر کے پار ہو جائے گا. خدمت اگر مخلوق کی ہو, بھلے کتے کو پانی پلایا جائے, کتے کو پانی پلانے پر بیڑا پار ہو گیا, اور ایک بلی کو باندھ کے رکھنے پر بیڑا غرق ہو گیا. بھوک اور پیاس سے سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے بلی مر گئی. فرمایا کہ جہنم واجب ہو گیا. مخلوق کے اوپر رحم ترس,
ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والا انسان تو پھر اشرف المخلوقات، اور صاحب ایمان اس کی حرمت، حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ، مؤمن کی عزت اور اس کا شرف وہ کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. اس کو ملحوظ رکھنے والا، احترام کے ساتھ زندگی گزارنے والا، اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچانے والا، محبت کے پھول بکھیرنے والا، حقوق کو نبھانے والا، اللہ کو راضی رکھنے والا، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے والا، بہت پیاری زندگی گزارنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ با ادب بندہ بن کر جینا نصیب فرمائے. عیب جوئی سے، عیب گوئی سے اللہ تعالی ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنے ہی عیب کیا کم ہے، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. دوسروں کے عیب کیا تلاش کرے انسان، خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے مجھ میں کتنی بیماریاں ہیں، کتنے عیب ہیں، کتنی خامیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی اصلاح نصیب فرمائے، اور دوسروں کی عیب گوئی سے، عیب جوئی سے ہمیشہ ساری زندگی ہماری حفاظت نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.